بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 جنوری 1903. فرمایا تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مبرم کہتے ہیں. اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا اور صدقات اس کو ٹلا دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور مبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ہاں وہ آبست اور فضول بھی نہیں رہتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرائے میں اس کو پہنچا دیتا ہے. بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے. قضاء معلق اور مبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم ہی سے ملتا ہے، گویا الفاظ نہیں. مثلا قرآن میں فرمایا ہے ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61، دعا مانگو میں قبول کروں گا. اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور دعا سے عذاب ٹل جاتا ہے، اور ہزار ہاں کیا کل کام دعا سے نکلتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو، مگر صدا تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار ہاں درد مندوں کی دعاؤں کے سری نتیجے بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور وقتی تصرف، وہ جو چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اس بات کرتا ہے. ہمارے لیے یہ ضروری امر نہیں کہ اس کی تہ تک پہنچنے اور اس کی کونہ اور کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے. اس لیے ہم کو جھگڑے اور بحث میں پڑنے کی کچھ حاجت نہیں. خدا تعالیٰ نے انسان کے قضاء و قدر کو مشروط بھی رکھا ہے، جو توبہ اور خشوع و خضوع سے ٹل سکتی ہے. جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اندر ایک قلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا اور نیکیوں کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے. جس طرح پر ہم ادویات کے اثر کو تجربہ کے ذریعے سے پا لیتے ہیں، اسی طرح پر ایک مضطرب الحال انسان جب خدا تعالیٰ کے آستانے پر نہایت تذلل اور نیستی کے ساتھ گرتا ہے اور ربی ربی کہہ کر اس کو پکارتا اور دعائیں مانگتا ہے، تو وہ روئے صالحہ یہ الہام صحیح کے ذریعے سے ایک بشارت اور تسلی پا لیتا ہے. میں نے اپنے ساتھ بارہا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ دیکھا ہے کہ جب میں نے کرب و قلق سے کوئی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے کے ذریعے سے آگاہی بخشی. ہاں قلق اور اضطرار اپنے بس میں نہیں ہوتا، اس کا انشاء بھی فیر رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دعا انتہا کو پہنچے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. دعا صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹلنا ایک ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر 1,24,000 نبی کا اتفاق ہے، اور کروڑہ صلحاء اتقیاء اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہیں. نماز کیا ہے؟ یہ خاص دعا ہے، مگر افسوس ہے کہ لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں. نادان اتنا نہیں جانتے کہ بلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے، اس کے غنائے ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا اور تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہو، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق سے اپنے مطلب کو پاؤں جاتا ہے. مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے. اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے، اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور خاص حظ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہ ہو. جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے بالکل تلخ یا پھیکا سمجھتا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے، ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے. کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے لیے ایک لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے، مگر اس سے آزوک آنے والا بھی تو ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الزاریات آیت 57. اب انسان جب عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غائب کا رکھتا ہو. اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے خوب سمجھ سکتے ہیں. مثلا دیکھو اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا کی ہیں تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ اور مزے کے احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوشکن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس عمر کی اس بات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لگنا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو رغبت دی ہے، اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی رکھ دی ہے. اگر ماس توالد و تناسل یہ مقصود بذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا. عورت اور مرد کی برہنگی کی حالت میں ان کے غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں، مگر اس میں ان کے لیے ایک حظ ہے اور ایک لذت ہے. یہ حظ اور لذت اس درجے تک پہنچی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش انسان اولاد کی بھی پرواہ اور خیال نہیں کرتے بلکہ ان کو صرف حاضی سے کام اور غرض ہے. خدا تعالیٰ کی علت غائب بندوں کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت اور مرد میں قائم کیا اور ضمناً اس میں ایک حد رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مخصوص بذات ہو گیا ہے. اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں، اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے، اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حضور نفس سے بالاتر اور بالاتر ہے. جیسے عورت اور مرد کے باہم تعلقات میں ایک لذت ہے اور اس سے وہی باہر بند ہو سکتا ہے جو مرد ہے اور اپنے خواہش سیاح رکھتا ہے. ایک مرد اور مخنث وہ حاض نہیں پا سکتا، اور جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے معروم ہے، اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کمبخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پا سکتا. عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عادی جوڑا ہے، میں کہتا ہوں حقیقی ابدی اور لذت کے مجسم کا جو جوڑا ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہے. مجھے سخت اضطراب ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مزہ نہ آئے، طبیب کے پاس جاتا اور کیسی کیسی منتیں اور خوشامدیں کرتا اور روپیہ خرچ کرتا اور دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مزہ حاصل ہو. وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، بعض اوقات گھبرا کر خودکشی کے ارادے تک پہنچ جاتا ہے اور اکثر موتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں. مگر وہ مریض دل، وہ نامرد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی؟ اس کی جان کیوں غم سے نرال نہیں ہو جاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کے لیے تو کیا کچھ کرتا ہے مگر ابدی اور حقیقی راتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا. کس قدر بے نصیب ہے، کیسے ہی معروم ہے. عارضی اور پانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور پا لیتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں، مگر تلاش یافتہ میں مستقل اور پورا قدم درکار ہے. قرآن کریم میں مگر تلاشی حق میں مستقل اور پویا قدم درکار ہیں. قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے، آسیہ اور مریم سے مثال دی ہے، یعنی خدا تعالیٰ مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے. بہرحال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف راز کا اظہار ہے، یعنی جس طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے. اگر عورت اور مرد کے باہم موافقت ہو اور ایک دوسرے پر فریفتہ ہو تو وہ جوڑا ایک مبارک اور مفید ہوتا ہے، ورنہ نظام خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بذات حاصل نہیں ہوتا ہے. مرد اور جگہ خراب ہو کر صدہ قسم کی بیماریاں لے آتے ہیں، عاشق سے مظلوم ہو کر دنیا میں ہی معروم ہو جاتے ہیں، اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے، اور ادھر عورت بے حیائی کرتی پھرتی ہے اور عزت و آبرو کو ڈبو کر بھی سچی راہ حاصل نہیں کر سکتی. غرض جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر بد نتائج جب فتنے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح پر انسان روحانی جوڑے سے الگ ہو کر مظلوم اور مخذول ہو جاتا ہے، دنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے. جیسے کہ عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کے بقا کے لحاظ ہے، اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی لقاء کے لحاظ موجود ہے. صوفی کہتے ہیں کہ یہ حظ جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا اور مافیا کے تمام حضور سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے. اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اس کو معلوم ہو جائے تو اس میں ہی فنا ہو جائے. لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا، اور ان کی نمازیں نری چکرے ہیں اور اوپرے دل کے ساتھ ایک قسم کے قبض اور تنگی سے صرف نشستوں پر خاص کے طور پر ہوتی ہیں. مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں معتبر اور قابل عزت سمجھے جائیں، اور پھر اس نماز سے یہ بات ان کو حاصل بھی ہو جاتی ہے یعنی وہ نمازی پرہیزگار کہلاتے ہیں، پھر کیوں ان کو یہ کھا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب چوٹ موٹ اور بے دلی کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت نہ ملے گی، اور کیسی عزت ملے گی؟ غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، اور بڑی بھاری وجہ قتل کی یہی ہے کہ شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے، 150 حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا عقیقے کے حضور سر نہیں جھکاتے، پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ کیوں ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور کبھی اس مزے کو انہوں نے نہیں سکا، اور مزاح میں ایسے آکام نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے، گویا ان کے دل دکھتے ہیں، یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجد کے نیچے ہیں مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح اور پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ کھایا ہوا یاد رہتا ہے، دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہیت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کے بالمقابل مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے، ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناک صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب رات چھوڑ کر اور کئی قسم کے آسائشوں کو چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے بیداری ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس لذت اور راز سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے، پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے، دانش مند اور زیرک انسان اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے یہاں تک اس کو سرور آ جاوے، اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بھی ذات ہوتا ہے، اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کو حاصل کرنا ہو، اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز سے اضطراب اور قلب و کرب کی مانندی دعا پیدا ہو اور وہ لذت حاصل ہو، تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی۔ پر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں، اور احسان پیش نظر رہے، ان الحسنات یذھبن السیئات سورہ ہود آیت 115، نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں، پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے مقام پر فرمایا کہ نماز فوائد اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستے کے ساتھ، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں، ان کے روح مردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا، اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا اور الصلات کا لفظ نہیں رکھا باوجود کے معنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کے خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے، وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں، نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے، اور ارکان نماز دراصل روحانی نشست و برخاست کے اضلاع ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور قیام بھی آداب خدمت گاران میں سے ہے، رکوع جو دوسرا حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیاری ہے کہ وہ تعمیل حکم کے لیے کس قدر گردن جھکاتا ہے، اور سجدہ کمال ادب اور کمال تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طرق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیے ہیں، اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے، علاوہ ازیں باطنی طریق کے اس بات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے صرف نقال کی طرح نخلیں اتاری جائیں اور اسے ایک بارے گراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جائے تو تم ہی بتلاؤ کہ اس میں کیا لذت اور حض آ سکتا ہے، اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کی حقیقت چون کر متاثر ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ روح بھی آمانیس تھی اور تذلل تام ہو کر آستانہ اولویت پر گرے، اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے، اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے. میں اس کو اور کھول کر کہنا چاہتا ہوں، انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے، یعنی کان نطفہ، پہلے اس سے بھی پہلے نطفے کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور ان کی ساخت اور بناوٹ، اور پھر نطفے کے بعد مختلف مدارس کے بعد بچہ، پھر جوان، بوڑھا، غرض ان تمام عالموں میں جو اس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مترف ہو اور وہ نقشہ حران اس کے ذہن میں کھچا رہے، تو بھی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے. غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے، جب تک اپنے آپ کو عدم ماض یا مشاوے بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے، اس کا فیضان اور پرتاؤ اس پر نہیں پڑتا. اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجے کی لذت حاصل ہوتی ہے جس کے بڑھ کر کوئی حد نہیں ہے. اس مقام پر انسان کے روح جہاں ایستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرح بہتی ہے اور ما سب اللہ سے اسے انقطاع ہو جاتا ہے. اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے. اسی اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام صلات ہے، جو سیئات کو ختم کر جاتی اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ جاتی ہے، جو صالح کو راستے کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خارخس سے جو اس کی راہ میں ہوتے ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے. اور یہی وہ حالت ہے جبکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، العنکبوت آیت 40 کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں اس کے شمعدان دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ درجہ کامل تذلل، کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے. پھر گناہ کا خیال اسے آ کر آ کیوں کر سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا نہیں ہو سکتا، وہ شاہ کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی. غرض اسے ایسی لذت اور ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں. پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے دعا سے حاصل ہوتی ہے. غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور سخت مخالف ہے، کیونکہ یہ مرتبہ دعا کا اللہ ہی کے لیے ہے. جب تک انسان پورے طور پر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے، سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مومن اور سچا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اس کی تمام طاقتیں، اندرونی ہوں یا بیرونی، سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے پر اسی قلم کو چلاتا ہے. بس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون تک کو اسی انجن کی طاقت عظمہ کے متحد نہ کر لے وے، وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو انی وجات ہو وجیہ للذی فطر السماوات والارض کہتے وقت واقع انیب کہہ سکتا ہے. جیسے منہ سے کہتا ہے دل سے بھی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لا ریب وہ مسلم ہے، وہ مومن اور حنیف ہے. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے، وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بدقسمت اور معروم ہے، کیونکہ اس پر وہ وقت آ جانے والا ہے جب کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے. کرکے نماز کی عادت اور قتل کی ایک وجہ یہ ہے، کیونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو روح اور دل اس کی طرف جھکتا ہے، اور روح اور دل کی طاقتیں بھی اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتدا ایک طرف کر دی جائیں اور پروش پالیں ادھر ہی جھک جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے منجمد اور پتھر بنا دیتا ہے، جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتی، اسی طرح وہ دل اور روح دن بدن خدا تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں. بس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپ کپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سوال کرے. اسی لیے نماز کے التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے، تاکہ اولاً وہ ایک عادت راستہ کی طرح قائم ہو اور رجوع اللہ کا خیال ہو. پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے. میں اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں، افسوس ہے مجھے وہ لفظ نہیں ملتے جن میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں. لوگوں کے پاس جا کر منت و خوش آمد کرتے ہیں، یہ بات خدا تعالیٰ کے غیرت کو جوش میں لاتی ہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے، بس وہ اس سے ہٹتا اور اسے دور پھینک دیتا ہے. میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں، گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر فوراً سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے، اور جس طرح وہ مرد ایسی حالت میں اس ناپکار عورت کو واجب القتل سمجھتا، بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں، ایسی جوش اور غیرت الوہیت کی ہے جب عبودیت اور دعا خاص اسی ذات کے مد مقابل ہیں، وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جائے یا پکارا جائے. بس خوب یاد رکھو، اور پھر خوب یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف چپنا خدا سے کاٹنا ہے. نماز اور توحید کچھ ہی ہو، کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے. اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تزلل کی روح اور حنیف دل نہ ہو. سنو وہ دعا جس کے لیے ادعونی استجب لکم فرمایا ہے، اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے. اگر اس تضرع اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹینٹیں سے زیادہ ٹینٹیں سے کم نہیں ہے. پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے، اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں ہے؟ یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے، اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ. انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کی امداد کا رہنما ہے. جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تعاون علی البر و تقوی کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دعا کرو. امداد باہمی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تم اسے انکار کرو. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور ہے، اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے. مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من انصاری اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کیا وہ ایک ٹکڑ گدا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں، من انصاری اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے. وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان، اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان نعم المولا و نعم الوکیل. دنیا اور دنیا کی مددیں ان لوگوں کے سامنے کل میت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں، لیکن دنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں. وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے. وہ یتول الصالحین الاعراف آیت 97 اللہ تعالیٰ ان کو معمور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعے سے ظاہر کریں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا آغاز کرتے تھے، اسی لیے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا. اس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے. یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے. دراصل مامور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا، مامور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا بلکہ من انصاری اللہ کہہ کر وہ اس نصرت الہیہ کا استقبال کرنا چاہتا ہے، اور ایک فرد شوق سے بے قراروں کی طرح اس کی تلاش میں ہوتا ہے. نادان اور کوتاہ اندیش لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے، بلکہ اس طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے. بس مامور من اللہ کی طلب امداد کا اصل سر اور راز یہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا. اشاعت دین میں مامور من اللہ دوسروں سے امداد چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ اپنے ادائے فرض کے لیے، تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت کو قائم کریں، ورنہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب کفر پہنچ جاتی ہے اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں، اور ان نفوس خودشیہ سے ایسا امکان محال مطلق ہے. میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تبھی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا موتی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوع وہی ذات واحد ہو. لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں. صوفیوں نے الہ کے لفظ سے محبوب مقصود معبود مراد لی ہے. بے شک اصل اور سچ یوں ہی ہے، جب تک انسان کامل طور پر کارمند نہیں ہوتا اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی. آخر میں اصل ذکر کی توجہ کر کے کہتا ہوں کہ نماز کے لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا. مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک برے ارادے ناپاک اور گندے منصوبے پسند نہ ہوں، انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا. عبودیت کاملہ کو سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے. میں تمہیں پھر بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ، اور ایسے کاربند نہ ہو کہ نہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہارے روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتن نماز ہو جائیں. قسمت انبیاء کا یہی راز ہے. یعنی نبی کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ استغراق کے محبت الہی کے باعث معصوم ہوتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جب ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں، جیسے ہندو جو قسم قسم کے اصنام کی پرستش کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے عورت اور مرد کے اعضائے مخصوصہ تک کی پرستش بھی جائز کر رکھی ہے، اور ایسے ہی وہ لوگ جو ایک انسانی لاش یعنی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں. اس قسم کے لوگ مختلف صورتوں سے حصول نجات یا مکتی کے قائل ہیں. مثلا اول و ذکر یعنی ہندو گنگا اسنان اور تیرتھ یاترا اور ایسے ایسے کفاروں سے گناہ سے موکس چاہتے ہیں، اور عیسیٰ پرست عیسائی مسیح کے خون کو اپنے گناہوں کا فدیہ قرار دیتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک نفس گناہ موجود ہے، وہ بیرونی صفائی اور خارجی متحدات سے راحت یا اطمینان کا ذریعہ کیوں کر پا سکتے ہیں؟ جب تک اندر کی صفائی اور باطنی تطہیر نہیں ہوتی، ناممکن ہے کہ انسان سچی پاکیزگی طہارت جو انسان کو نجات سے ملتی ہے پا سکے. ہاں اسے ایک سبق لو، جس طرح پر دیکھو بدن کی میل اور بدبو بدوں صفائی کے دور نہیں ہو سکتی، اور جسم کو ان آنے والے خطرناک امراض سے بچا نہیں سکتی، اسی طرح پر روحانی کدورت اور میل جو دل پر ناپاکیاں اور قسم قسم کے بے باکیوں سے جم جاتی ہے دور نہیں ہو سکتی جب تک توبہ کا مصطفیٰ اور پاک پانی نہ تو ڈالے. جسمانی سلسلے میں ایک فلسفہ جس طرح پر موجود ہے، اس طرح پر روحانی سلسلہ میں ایک فلسفہ رکھا ہوا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. میں اس مقام پر یہ بات بھی جتلانا چاہتا ہوں کہ گناہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب عام فہم الفاظ میں یہی ہے کہ جب غیر اللہ کی محبت انسانی دل پر مستولی ہوتی ہے تو وہ اس مصطفیٰ آئینے پر ایک قسم کا زنگ سا پیدا کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بالکل تاریک ہو جاتا ہے، اور غیریت اپنا گھر کر کے اسے خدا سے دور ڈال دیتی ہے، اور یہی شرک کی جڑ ہے. لیکن جس قلب پر اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اپنا قبضہ کرتی ہے، وہ غیریت کو جلا کر اسے صرف اپنے لیے منتخب کر لیتی ہے، پھر اس میں ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اصل جگہ پر آ جاتی ہے. اس کے ٹوٹنے اور پھر چڑھنے میں جس طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن ٹوٹا ہوا عضو کہیں زیادہ تکلیف دیتا ہے. جو اسے صرف مقرر رہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کو بالکل کاٹنا پڑتا ہے. اسی طرح سے استقامت کے اصول کے لیے اولاً ابتدائی مدارج اور مراتب پر کس قدر تکلیف اور مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اس کے حاصل ہونے پر ایک دائمی راحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھا ہے کہ آپ کے کوئی سفید بال نہ تھے، پھر سفید بال آنے لگے تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر. فرمایا جب تک انسان موت کا احساس نہ کرے وہ نیکیوں کی طرف جھک نہیں سکتا. میں نے بتلایا ہے کہ گناہ غیر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دل پر غلبہ کر لیتا ہے. پس گناہ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور خدا تعالی کے عجائبات قدرت میں غور کرتا رہے، کیونکہ اس سے محبت الہی اور ایمان بڑھتا ہے. اور جب خدا تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو وہ گناہ کو خود جلا کر بھسم کر جاتی ہے. دوسرا ذریعہ گناہ سے بچنے کا احساس موت ہے. اگر انسان موت کو اپنے سامنے رکھے تو وہ ان بدکاریوں اور کوتاہ اندیشیوں سے باز آ جائے اور خدا تعالیٰ پر اسے ایک نیا ایمان حاصل ہو اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ اور نادم کا موقع ملے. انسان عاجز کی ہستی کیا ہے؟ صرف ایک دم پر انحصار ہے، پھر کیوں وہ آخرت کا فکر نہیں کرتا اور موت سے نہیں ڈرتا اور نفسانی اور حیوانی جذبات کا مطیع اور غلام ہو کر عمر ضائع کر دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کو بھی احساس موت ہوا ہے. بٹالہ میں کشن چند ایک بھنڈاری 70 یا 72 برس کی عمر کا تھا. اس وقت اس نے گھر بار سب کو چھوڑ دیا اور کانچی میں جا کر رہنے لگا اور وہیں مر گیا. یہ صرف اس لیے کہ وہاں مرنے سے اس کی موکش ہوگی، مگر یہ خیال اس کا باطل تھا. لیکن اس سے اتنا تو مفید نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں، اس نے احساس موت کیا اور احساس موت انسان کو دنیا کے لذات میں بالکل منہمک ہونے سے اور خدا سے دور جا پڑنے سے بچا لیتا ہے. یہ بات کہ کانچی میں مرنا مکتی کا باعث ہوگا، یہ اسی مخلوق پرستی کا پردہ تھا جو اس کے دل پر پڑا ہوا تھا. مگر مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہندوؤں کی طرح بھی احساس موت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، صرف اس ایک حکم نے کہ فاستقم کماؤ مرتا نے ہی بوڑھا کر دیا. کس قدر احساس موت ہے. آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ تاہم اسے سبق لیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا، مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں. جس طرح پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قولی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فیری کتاب ہے، اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فیری کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے. میرے 30 سال کی عمر میں ہی سفید بال نکل آئے تھے اور مرزا صاحب مرحوم میرے والد ابھی زندہ ہی تھے. سفید بال بھی گویا ایک قسم کا نشان موت ہوتا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے جس کی نشانی یہی سفید بال ہے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ مرنے کے دن اب قریب ہیں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان کو فکر نہیں لگتا. مومن تو ایک چڑیا اور جانوروں سے بھی اخلاق فاضلہ سیکھ سکتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب اس کے سامنے ہوتی ہے. دنیا میں جس قدر چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی راتوں کے سامان ہیں. میں نے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے تذکرے میں پڑھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے مراقبہ بلی سے سیکھا ہے. اگر انسان نہایت پر غور نگاہ سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ جانور کھلے طور پر خلق رکھتے ہیں. میرے مذہب میں سب چرند پرند ایک خلق ہے اور انسان اس کے مجموعے کا نام ہے. یہ نفس جامع ہے اور اسی لیے عالم صغیر کہلاتا ہے کہ کل مخلوقات کے کمال انسان میں یکجائی طور پر جمع ہیں اور کل انسانوں کے کمالات بہت مجموعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، اور اسی لیے آپ کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور رحمت للعالمین کہلائے. انک لعلی خلق عظیم میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے. اسی صورت میں عظمت اخلاق محمدی کی نسبت غور ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ اور نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے. یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت غائی کے اختتام پر ہوتا ہے، جیسے کتاب کے جب کل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح پر رسالت اور نبوت کے علت غائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، اور یہی ختم نبوت کے معنی ہیں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کامل انسان پر آ کر اس کا خاتمہ ہو گیا. میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ استقامت جس پر میں نے ذکر چڑھا تھا وہی ہے جس کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کے معنی بھی فنائی کے کرتے ہیں، یعنی روح کے جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائیں اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہش بالکل مر جائیں. بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے، وہ اکثر دبا دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کے ناکامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں. ہمارے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر کو مقدمات میں بڑی مصروفیت رہتی تھی، اور ان میں وہ یہاں تک منہمک اور ماو رہتے تھے کہ آخر ان ناکامیوں نے ان کے صحت پر اثر کا ڈالا اور انتقال کر گئے. اور بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ارادوں کو خدا پر مقدم کرتے ہیں، آخر کار اس تقدیم ہوائے نفس میں بھی اٹھاتے ہیں. اسلام پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ناکامی سے جھوٹے ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہے. جب خدا تعالیٰ کی طرف سے التفات کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے جو اس کو نامراد اور ناکام بنا دیتا ہے. خصوصاً لوگوں کو جو بصیرت رکھتے ہیں، جب وہ دنیا کے مقاصد کی طرف اپنے تمام جوش اور ارادے کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نامراد کر دیتا ہے. لیکن شہیدوں کو وہ پاک اصول پیش نظر رہتا ہے جو احساس موت کا اصول ہے. وہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یا جس طرح پر اور کوئی بزرگ خاندان فوت ہو گیا ہے، اسی طرح پر مجھ کو ایک دن مرنا ہے. اور بعض اوقات اپنی عمر پر خیال کر کے کہ بڑھاپا آ گیا اور موت کے دن قریب ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عمریں علی العموم ایک خاص مقدار تک، مثلاً 50 یا 60 تک پہنچتے ہیں. بٹالے میں میاں صاحب کا جو خاندان ہے اس کی عمریں بھی علی العموم اسی حد تک پہنچتی ہیں. اس طرح پر اپنے خاندان کی عمروں کا اندازہ اور لحاظ بھی انسان کو احساس موت کی طرف لے جاتا ہے. غرض یہ بات خوب ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آخر ایک نہ ایک دن دنیا اور اس کے لذتوں کو چھوڑنا ہے، تو پھر کیوں نہ انسان اس وقت سے پہلے ہی ان لذات کے ناجائز طریقے اصول چھوڑ دے. موت نے بڑے بڑے راست بازوں اور مقبولوں کو نہیں چھوڑا، اور وہ نوجوانوں یا بڑے سے بڑے دولت مند اور بزرگ کی پرواہ نہیں کرتی. پھر تم کو کیوں چھوڑنے لگی؟ پس دنیا اور اس کی راحتوں کو زندگی کے من جملہ اسباب سے سمجھو اور خدا تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ. سعدی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے: خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است تو معتقد کہ زیستن از بیر خوردن است. یہ نہ سمجھو کہ خدا ہم سے خام خواہ خوش ہو جائے اور ہم اعتزاز میں رہیں، مگر ایسے اندوں کو اگر خدا کی طرف سے ہی پروانہ آ جائے تو وہ ان لذتوں کو جو جسمانی خواہشوں اور ارادوں کی پیروی میں سمجھتے ہیں نہ چھوڑیں گے، اور ان کو اس لذت پر جو ایک مومن کو خدا میں ملتی ہے ترجیح دیں گے. خدا تعالیٰ کا پروانہ موجود ہے جس کا نام قرآن شریف ہے، جو جنت اور ابدی آرام کا وعدہ دیتا ہے، مگر اس کے نعمتوں کے وعدے پر چندہ لحاظ نہیں کیا جاتا، اور عارضی اور خیالی خوشیوں اور راحتوں کی جستجو میں کس قدر تکلیفیں غافل انسان اٹھاتا اور سختیاں برداشت کرتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کی راہ میں ذرا سی مشکل کو دیکھ کر بھی گھبرا اٹھتا اور بدزنی شروع کر دیتا ہے. کاش وہ ان فانی لذتوں کے مقابلہ میں ان ابدی اور مستقل خوشیوں کا اندازہ کر سکتا. ان مشکلات اور تکالیف پر فتح پانے کے لیے ایک کامل اور خطا نہ کرنے والا نسخہ موجود ہے، جو کروڑ ہا راست بازوں کا تجربہ کرتا ہے. وہ کیا؟ وہ وہی نسخہ ہے جس کو نماز کہتے ہیں. نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فوائد سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہی کا الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے. کہا گیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالی نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے. اب ذرا غور کرو، نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے. یہ فخر اسلامی عبادت کو ہی کو ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالی مقصود ہے، نہ کچھ اور. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے. پس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے، ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے. اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ نے اذن الصراط المستقیم میں اس کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا حامیم سجدہ آیت 31. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے نیچے آ گئے اور اس کے اسم اعظم استقامت کے نیچے جب بیضۂ بشریت رکھا گیا، پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن ان کو نہیں رہتا. میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے. استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب عین محل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے. مثلا دوربین کے اجزاء کو اگر جدا جدا کر کے ان کو اصل مقامات سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں وہ کام نہ دے گی. غرض وضع شے فی محل ہی کا نام استقامت ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ حیات طبیعی کا نام استقامت ہے. پر جب تک انسانی بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت میں پر نہ رہنے دیں اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں، وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی. دعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے، کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے، خواب اس کی ہوا ہوسی کا بت کیوں نہ ہو. جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت ادعونی استجیب لکم کا مزہ آ جاتا ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ استقامت کے حصول کے لیے مجاہدہ کریں اور ریاضت سے اسے پائیں، کیونکہ وہ انسان کو ایسی حالت پر پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے. اس وقت بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو عدم قبولیت دعا کے شاکی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ افسوس تو یہ ہے کہ جب تک وہ استقامت پیدا نہ کریں دعا کی قبولیت کے لذت کو کیوں کر پا سکیں گے. قبولیت دعا کے نشان ہم اسی دنیا میں پاتے ہیں. استقامت کے بعد انسانی دل پر ایک برودت اور سکینت کے آثار پائے جاتے ہیں. کسی قسم کے بظاہر نامرادی اور نامرادی پر بھی دل نہیں جلتا، لیکن دعا کی حقیقت سے ناواقع رہنے کی صورت میں ذرا ذرا سی نامرادی بھی آپ کے جہنم کی لپٹ ہو کر دل پر مستوری ہو جاتی ہے اور گھبرا گھبرا کر بے قرار کیے دیتی ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ الحمزہ آیت 7 و 8. بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تب بھی نار جہنم کا ایک نمونہ ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا جانا تھا، اس لیے ظاہری طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا آلہ دنیا سے اٹھنا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ دکھا دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی آل عمران آیت 32. کیونکہ محبوب اللہ مستقیم ہی ہوتا ہے، زیغ رکھنے والا کبھی محبوب نہیں بن سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ازدیاد اور تجوید کے لیے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا، تاکہ اس دعا کے قبولیت کے لیے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ ہے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ذیلی طور پر قیامت تک رہتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ مجددین کے اسماء آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی ہوتے ہیں، یعنی ذیلی طور پر وہی نام ان کو کسی اور رنگ میں دیا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ خیال کہ ولایت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ختم ہو گیا معاذ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر، وہ ہادیہ کامل پر ختم ہو چکے، اب ذیلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعے دنیا پر اپنا پرتاؤ ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک رکھے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے دنیا کو محروم نہیں چھوڑا اور ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ ہاں، اپنے ہاتھ سے اس نے ایک بندے کو کھڑا کیا، اور وہ وہی ہے جو تمہیں بیٹھا ہوا بول رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے نزول رحمت کا وقت ہے، دعائیں مانگو، استقامت چاہو، اور درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابی کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود، 18 جنوری سن 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا، قبولیت دعا کے تین ہی ذریعے ہیں، اول ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، آل عمران آیت 32، دوم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الاحزاب آیت 57، تیسرا محبت الہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ وہ نفوس انبیاء کی طرح دنیا میں بہت سے نفوس قدسیہ سے پیدا کرتا ہے جو فطرتاً استقامت رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ فطرتاً انسان تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک فطرتاً ظالم لنفسہ، دوسرے مقتصد یعنی کچھ نیکی سے بیرور اور کچھ برائی سے آلودہ، سوم برے کاموں سے متنفر، اور سابق بالخیرات۔ پس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتباع اور استفاع کے مراتب پر پہنچتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا گروہ اسی پاک سلسلے میں ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے، دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں۔ بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، مگر افسوس ہے کہ وہ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ عنایت علی نے دعا کی ضرورت سمجھی اور خواجہ علی کو بھیج دیا کہ آپ جا کر دعا کریں، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک دعا کرانے والا اپنے اندر ایک صلاحیت اور اتباع کی عادت نہ ڈالے، دعا کارگر نہیں ہو سکتی۔ مریض اگر طبیب کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتا، ممکن نہیں کہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مریض کو ضروری ہے کہ استقامت اور استقلال کے ساتھ طبیب کے رائے پر چلے تو فائدہ اٹھائے گا، ایسے ہی دعا کرانے والے کے لیے آداب اور طریق ہیں۔ تذکرہ اولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی، بزرگ نے فرمایا، آخر وہ لایا، بزرگ نے دعا کی اور اسے اس کا کام ہو گیا۔ آخر اسے بتلایا گیا کہ یہ صرف تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہی بابا فرید صاحب کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا قبالہ گم ہوا اور وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حلوہ کھلاؤ، اور وہ قبالہ حلوائی کی دکان سے مل گیا۔ ان باتوں کے بیان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ جب تک دعا کرنے والے اور کرانے والے میں ایک تعلق نہ ہو، متاثر نہیں ہوتی، غرض جب تک اضطرار کی حالت پیدا نہ ہو اور دعا کرنے والے کا قلق دعا کرانے والا کا قلق نہ ہو جائے، کچھ اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، اور دعا کا کوئی بیان فائدہ محسوس نہ کر کے خدا تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت کو قابل رحم بنا لیتے ہیں۔ بالآخر میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو یا دعا کراؤ، پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو، استقامت چاہو اور توبہ کے ساتھ گر جاؤ، کیونکہ یہی استقامت ہے۔ اس وقت دعا میں قبولیت اور نماز میں لذت پیدا ہوگی، ظاہر کا فضل اللہ ہے، یہ ہوتی ہے میں شاہ۔ 20 جنوری سن 1903۔ بوقت یس فرمایا، خدا تعالیٰ کیسے تار تار نشان دکھلا رہا ہے، ہم ابھی عدالت میں پیش بھی نہ ہوئے تھے، اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ انجام کیا ہوگا، لیکن مباحب اور رحمان میں لکھا ہوا تھا کہ کرم دین کا مقدمہ خرج ہو جائے گا، اور وہ 15 تاریخ سے ہی تقسیم ہو رہی تھی، بلکہ بعض ہمارے دوستوں نے کرم دین کو دکھلا بھی دیا کہ تمہارے مقدمے کے نسبت یہ کچھ لکھا ہے۔ مجلس قبل ادی شاہ فرمایا، میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں، اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں، اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے جاتے ہیں. نظر اٹھا کر نیچے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تاخم ہے, اور اس کے ساتھ بہت سامان مثل گھوڑے و گاڑیوں اور رتوں کے ہے. وہ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے. میرے ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور اکثر ان میں سے بے دل ہو گئے ہیں, اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم پکڑے گئے. اور میں نے بلند آواز سے کہا کلا انما یا ربی سیادین. اتنے میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی الفاظ جاری تھے. سراج الاخبار کی دروغ بیانی کا ذکر ہوتا رہا کہ اس نے لکھا ہے کہ جیل میں جس قدر ہجوم لوگوں کا تھا وہ صرف میاں کرم دین کے لیے تھا. حضرت اختص نے اس پر فرمایا جب وہ جیل میں نالش کرنے گیا تھا تو کس قدر گروہ تھا, پھر وہ چندہ وغیرہ جمع کرتا رہا تو کس قدر گروہ تھا, اور جیل میں جو کئی سو آدمیوں نے بیعت کی وہ کس کی وغیرہ وغیرہ. مفتی محمد صادق صاحب نے ایک انگریزی اخبار سنایا جس میں مسٹر پگٹ کا حال تھا. حضور نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کاذب مدعی پیدا ہوئے تھے جو کہ بہت جلد نابود ہوئے. یہی اس حال اس کا ہوگا, اس کا متعلق الہام ہے ان اللہ شدید العقاب. 21 جنوری 1903 مجلس قبل عشاء. حضرت اقدس نے حسب دستور نماز مغرب ادا فرما کر مجلس فرمائی. ماسٹر عبد الرحمان صاحب نو مسلم نے ایک مضمون ایک اشتہار کا حضرت اقدس کو پڑھ کر سنایا جو کہ ان تمام نو مسلموں کی طرف سے جو کہ حضرت اقدس کے دست مبارک پر مشرب اسلام ہوئے ہندو و آریہ کے سربراہ بردہ ممبروں کی خدمت میں پیش کیا جانا ہے. اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اگر ان کے نزدیک یہ نو مسلم جماعت مذہب اسلام کے قبول کرنے میں غلطی پر ہے تو وہ ان کے پیش کردہ معیار صداقت جو کہ حضرت اختص کے مضامین مبائلہ و مقابلہ سے اخذ شدہ ہیں کہ روح سے حضرت مرزا صاحب سے فیصلہ کر کے ان کی غلطی پر انہیں ثابت کر دیں. حضرت اختص نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور فرمایا مذہب کی غرض یہی نہیں ہے کہ صرف آئندہ جہان میں خدا تعالیٰ سے فائدہ حاصل ہو بلکہ اس موجودہ جہان میں بھی خدا تعالیٰ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ان لوگوں کو صرف دعوے ہی دعوے ہیں, کوئی کام توکل اور تقویٰ کا ان سے ثابت نہیں ہوتا. مصیبت پڑے تو ہر ایک ناجائز کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. خان عجب خان صاحب تحصیل دار نے حضرت اقدس سے استفسار کیا کہ اگر کسی مقام کے لوگ اجنبی ہوں اور ہمیں علم نہ ہو کہ وہ آمدی جماعت میں ہیں یا نہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جاوے کہ نہ. حضور نے فرمایا ناواقف امام سے پوچھ لو, اگر وہ مصدق ہو تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جاوے ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک الگ جماعت بنانا چاہتا ہے, اس لیے اس کے منشا کی کیوں مخالفت کی جاوے. جن لوگوں سے وہ جدا کرنا چاہتا ہے بار بار ان میں گھسنا یہی تو اس کے منشا کے مخالف ہے. پھر تحصیلدار صاحب نے عرض کیا کہ اپنے مقام پر جا کر ہمارا بڑا کام کیا ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا ہماری دعوت کو لوگوں کو سنایا جاوے, ہماری تعلیم سے ان کو واقف کیا جاوے, تقویٰ اور توحید اور سچا اسلام ان کو سکھایا جاوے. اس ارشاد کے بعد تین احباب نے بیعت کی. ان میں سے ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میں شریر آدمی تھا اور مجھ کو جھوٹے دعوے کرنے اور لوگوں کے حقوق چھین لینے اور ضبط کرنے کی خوب مشق تھی, اور دوسرے بھی جس قدر معاصی مثل شراب وغیرہ تھے ان تمام میں میں مبتلا تھا. چند دن ہوئے کہ میں نے ایک ہندو سے اسی طرح ظلم کیا اور اس کے حقوق ضبط کیے. رات کو جب میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ہندو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو خدا یا تو خدا تعالیٰ تجھے ہدایت کرے یا تجھے اس دنیا سے اٹھا لے وے تاکہ ہم لوگ تیرے مظالم سے نجات پاویں. اس کے بعد میں نظر سے غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک شعلہ نور کا گرا اور جس میں مکان میں میں تھا اس دروازے کی طرف آیا. میں اٹھ کر اسے دیکھنے لگا تو دیکھا کہ حضور یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل کا ایک آدمی ہے. میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیا تو نام نہیں جانتا. اس کے بعد کہا کہ اب بس کر بہت ہوئی ہے. پھر میں نے نام پوچھا تو بتلایا مرزا غلام احمد قادیانی. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنے افعال و کردار پر نادم ہوں اور اب اسی خواب کے ذریعے آپ کے پاس آیا ہوں. اس پر حضرت اختص نے فرمایا تم کو خدا تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اپنی حالت بدل دو اور سمجھو کہ ایک دن موت آنی ہے. خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ گناہگار کو بلا سزا دیے نہیں چھوڑتا, توبہ کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. خدا تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے مگر سزا بھی بہت دینے والا ہے. تمہاری فطرت میں کوئی نیکی ہوگی ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ اس طرح سے خبر دے وے, اس لیے اپنی زندگی کو بدلو اور عادتوں کو ٹھیک کرو. پھر اس صاحب نے عرض کی کہ میرا ایک مقدمہ 1400 روپے کا داخل دفتر ہو گیا ہے مگر اس میں میرا حق بہت توڑا ہے, اب اسے برامد کراؤں یا نہیں؟ فرمایا مدعا علیہ سے مل کر صلح کر لو. 22 جنوری 1903 بوقت ظہر ایک شخص نے ایک شخص نے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک عریضہ پیش کیا جس میں یہ تعریف تھا کہ وہ ہر طرف افلاس سے گھرا ہوا ہے اور ایسے ایسے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں کہ اسے موت بہتر معلوم ہوتی ہے، اور حضرت اقدس سے اس کا علاج چاہا. حضور نے فرمایا، ایسے خیالات کے علاج یہی ہوا کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ خوف خدا پیدا ہوتا جائے اور کچھ آرام کی صورت بن دی جاوے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، رفتہ رفتہ ہی دور ہوں گے. جو گندے خیالات بے اختیار دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان سے انسان خدا تعالیٰ کی درگاہ میں مواخذہ کے قابل نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایسے شیطانی خیالوں کی پیروی سے پکڑا جاتا ہے. وہ خیالات جو اندر ہوتے ہیں وہ انسانی طاقت سے باہر مرفول قلم ہیں. بے صبری نہ چاہیے، جلدی سے یہ بات طے نہیں ہوا کرتی، وقت آئے گا تو دور ہوں گی. توبہ و استغفار میں لگے رہیں اور اعمال میں اصلاح کریں. ایسے خیالات کا تخم زندگی کے کسی گزشتہ حصے میں بویا جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں، اور جب دور ہونے لگتے ہیں تو یک دوائی دور ہو جاتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی. جیسے ہچکی کی بیماری کو جب جانے لگے تو ایک دم ہی چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں لگتا. گھبرانے سے اور آفت پیدا ہوتی ہے. آرام سے خدا سے مدد مانگے. خدا کی بارگاہ کے سب کام آرام ہی سے ہوتے ہیں، جلدی وہاں منظور نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ایسی مرض ہے کہ جس کا علاج نہ ہو. ہاں، صبر سے لگا رہے اور خدا کی آزمائش نہ کرے. جب خدا کی آزمائش کرتا ہے تو خود آزمائش میں پڑتا ہے اور نوبت ہلاکت تک آ جاتی ہے. مقدمہ جہلم کی نسبت فرمایا، خدا کی طرف سے جو معلوم ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. اسباب کیا چاہے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جاؤ گے تو مراغمن کثیرہ پاؤ گے. صحت نیت سے جو قدم اٹھاتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ انسان اگر بیمار ہو تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. صحابہ کے نظیر دیکھ لو، درخت صحابہ کرام کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کے نظیر ہیں. خدا کو تو عمل ہی پسند ہے، انہوں نے بکریوں کی طرح اپنی جانیں دیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم علیہ السلام سے چلی آتی تھی اور سمجھ نہ آتی تھی، مگر صحابہ کرام نے چمکا کر دکھلا دی اور بتلا دیا کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا تو حال ہی نہ پوچھو، موسیٰ کو کسی نے فروخت نہ کیا مگر عیسیٰ کو ان کے حواریوں نے 30 روپے لے کر فروخت کر دیا. قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر شک تھا، جبھی تو معاہدہ مانگا اور کہا وہ نالما ان کا صدق پہنا، تاکہ تیرا سچا اور جھوٹا انہیں ثابت ہو جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول معاہدہ سے پیشتر ان کی حالت نالموں کے نہیں تھی، پھر جیسی بے آرامی کی زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر کہیں نہیں پائی جاتی. صحابہ کرام کا گروہ عجیب گروہ، قابل قدر اور قابل پیروی گروہ تھا. ان کے دل یقین سے بھر گئے تھے. جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اول مال وغیرہ دینے کو جی چاہتا ہے، پھر جب بڑھ. نماز مغرب کے بعد مقدمہ بازی کا ذکر چلا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس وقت دنیا کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے خدا کا کوئی خانہ خالی نہیں رکھا. گزشتہ کاروائی کا یہ لوگ خیال نہیں کرتے اور نہ تجربہ کرتے ہیں کہ کیا کسی کو خیال تھا کہ مقدمہ جہلم کا یہ نتیجہ ہوگا. پھر جس خدا نے قبل از وقت بتلایا اور ہم نے دو سب سے زائد کتب چھاپ کر فیصلے سے پیشتر شائع کر دی، جس میں ذکر تھا کہ اس مقدمہ میں ہماری فتح ہے، وہی خدا اب بھی ہمارے ساتھ ہے. ہر بلا کی قوم را حق دادا، زیر آن گنج کرم بن آتا. ایک اخبار کی نسبت حضور کی خدمت اقدس میں ذکر ہوا کہ مقدمہ کا نتیجہ قبل از وقت شائع کرنا دور اندیشی پر دلالت نہیں کرتا. حضرت اقدس نے فرمایا، جب یہ لوگ خدا کے قائل نہیں تو الہام کے کب قائل ہوں گے؟ ان لوگوں کو بے عقل بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان میں نور ایمان نہیں ہے. کیا وہ کسی ایسے مفتری اور کذاب کے نظیر پیش کر سکتے ہیں کہ اس کے مخالفت پر ناخنوں تک زور لگایا گیا ہو اور ہمیشہ قبل از وقت اپنے افترا شائع کرتا رہا ہو، پھر وہ اپنے وقت پر پورے ہوتے رہے ہوں؟ بتلاویں تو صحیح. جس شد و مت سے ہم نے خبریں قبل از وقت پیش کی ہیں کسی اور نے بھی کی ہیں؟ ان لوگوں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو. خدا کی معرفت ضروری ہے، کوئی آسمانی امر ان کے نزدیک عظمت کے قابل نہیں ہے. تعجب آتا ہے کہ ایک طرف تعاون کا یہ حال ہے اور ایک طرف دلوں کی یہ سختی. کوئی اور برتن ہو تو انسان اس میں ہاتھ ڈال کر صاف بھی کر لے، مگر ان کے دلوں کے برتن جن کے اندر زنگار بھرا ہوا ہے کیسے صاف ہوں؟ عجیب معاملہ ہے، جس قدر ہمیں ان پر حسرت ہوتی ہے اسی قدر ان کی نفرت اور بغض اور جوش بڑھتا ہے، جیسے کوئی آدمی جس کا معدہ بلغم یا صفرا سے بھرا ہوا ہو تو اسے کھانا کھانے سے تنفر ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا نام سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا جی بیزار ہوتا ہے. یہی حال ان کا ہے، سچی بات کا نام تک نہیں سن سکتے. کس کس کا نام لیں اور کس کس کی شکایت کریں، سب ایک ہی ہیں. مجھے خوب یاد ہے جب سے یہ الہام ہوا ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا مگر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. اب اس کا مفہوم کہ زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا قابل غور ہے. بے خوف جانتے نہیں کہ یہ کاروبار مصنوعی کیسے چل سکتا ہے. ہمارے دیکھتے ہوئے ہزاروں چل بسے، لیکن ان لوگوں کے نزدیک اب سب کچھ جائز ہو گیا ہے. کل خوبیاں جو کہ صادقوں کے تجویز کرتے تھے اب سب کاذبوں کو دے دی ہیں، اور ایسے تہی دست ہوئے ہیں کہ کوئی خوبی صادق بیان کر ہی نہیں سکتے. فرمایا، میں نے دیکھا کہ زار روس کا سونٹا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ بڑا لمبا اور خوبصورت ہے. پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بندوق ہے مگر بلکہ اس میں پوشیدہ نالیاں بھی ہیں. گویا بظاہر سونٹا ہی معلوم ہوتا ہے اور وہ بندوق بھی ہے. پھر دیکھا خوارزم بادشاہ جو بو علی سینا کے وقت میں تھا، اس کی تیر کمان میرے ہاتھ میں ہے. بو علی سینا بھی پاس ہی کھڑا ہے، اور اس تیر کمان سے میں نے ایک شیر کو بھی شکار کیا. پھر فرمایا، بعض متفرق رویا سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتلا کے دن ہیں. رات کو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا زلزلہ آیا مگر اس سے کسی عمارت وغیرہ کا نقصان نہیں ہوا.